اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد. دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً با آواز بلند صلوات،
اللہم صلی علی محمد آل محمد.
خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، رحم حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکاروں میں ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دے انشاءاللہ. بار دیگر با آواز بلند صلوات،
اللهم صل
على محمد وآل محمد. اذن محترم سامعین گرامی، قادر گزشتہ روز میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام ابتداء ایک حدیث قدسی کو قرار دیا تھا، اور وہ حدیث قدسی وہ معروف حدیث قدسی ہے جسے یقیناً آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، کنت کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. دو طرح کی عبارت ملتی ہے، فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے ان تمام مخلوقات کو اس کون و مکان کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. یا ارشاد فرمایا، فخلقت کا یا محمد، اے محمد میں نے آپ کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. دونوں صورتیں درست ہیں، پہلی عبارت بھی اپنے مقام پر درست اور دوسری عبارت بھی اپنے مقام پر درست، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ہماری یہ مشکل اپنی ایک حدیث میں حل فرما دی، کہ جہاں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا وہ میرا نور تھا. منکر الوجود کا آغاز جو اس واجب الوجود نے کیا، تو حضور فرماتے ہیں وہ آغاز میرے نور سے ہوا. عالم امکان میں سب سے پہلی موجود وہ میرا نور تھا جسے اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، اور اس کے بعد پھر خلقت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس کے لیے خود پروردگار عالم نے فرمایا لاؤلاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ زمین و آسمان کون و مکان خلق نہ کرتا. لہذا اگر دونوں عبارتیں مانی جائیں، دونوں صورتوں میں اس حدیث کو قبول کیا جا سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ دونوں صورتوں میں بیان ہوئی ہو. ایک جگہ پروردگار اجمالی طور پہ مجموعی طور پر ارشاد فرما رہا ہے فخلقت الخلق لکھے اور اور ایک دوسرے مقام پر پروردگار تخصیص کے ساتھ مخصوص کرتے ہوئے ابتدا کو گویا بیان فرما رہا ہے کہ حضور نے بھی فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اور آیت بھی کہہ رہی اگر آپ نہ ہوتے یعنی آپ کا وجود نہ ہوتا، آپ کو میں نے خلق نہ کیا ہوتا تو یہ کون و مکان میں خلق نہ کرتا. لولا کا لما خلق الافلاک، پروردگار عالم ابتدا میں ارشاد فرما رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی یہ بات بھی یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار چھپا ہوا خزانہ کیسے تھا. فارسی میں اکثر جنہوں نے قدیم فارسی پڑھی ہوگی انہوں نے ایک جملہ ابتدا میں ان کتابوں میں یا کبھی قصہ گوئی میں نقل کرتے تھے، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا ہیچ کس نبود، ایک تھا ایک نہیں تھا، غیر از خدا کوئی نہیں تھا، یعنی بس وہی تھا کوئی اور تھا ہی نہیں. تو کوئی تھا ہی نہیں اس لیے پروردگار چھپا ہوا تھا، اس معنی میں کہ نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، نہیں، پروردگار عالم کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ مالک کائنات اپنی اس قدرت کا اظہار کرے، اپنی حکمت کا اظہار کرے، وہ چھپا ہوا خزانہ ظاہر ہو، علم ظاہر ہو، حکمت ظاہر ہو. توجہ فرمائی، تخلیق کی صلاحیت ظاہر ہو، رزاقیت ظاہر ہو، توجہ فرمائی، خلاقیت کا اظہار ہوا، رزاقیت کا اظہار ہوا، مالکیت ثابت ہوئی، اور اس طرح کی پروردگار عالم کی جتنی بھی صفات ہیں جیسے جیسے وہ پروردگار کون و مکان خلق کرتا گیا اس کی قدرت حکمت علم یہ سب کا سب ظاہر ہوتا چلا گیا. آج ہم جیسا انسان جب کسی ایک اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے اور اس معمولی سی مخلوق میں ظرافت کے ساتھ پورے نظام کو دیکھتا ہے کہ اتنا سا حشرہ ہے، معمولی سا حشرہ ہے، اس کی کتنی چھوٹی آنکھیں ہوں گی، ایک آنکھ میں 100 کیمرے لگے ہوئے ہیں، اتنا قادر ہے وہ کہ ایک معمولی سا حشرہ جسے آپ کوئی حیثیت نہیں دیتے، اس کا چھوٹا سا سر، اس میں دو آنکھیں، ہر آنکھ میں 100 کیمرے، آپ کی میری آنکھ میں تو ایک کیمرہ ہے، اس کی ایک آنکھ میں 100 کیمرے ہیں۔ یہ ہے اس پروردگار عالم کی قدرت کا ایک جلوہ، اگر وہ چاہے کائنات کے بڑے بڑے عظیم سیارے، سورج اور زمین کا کوئی موازنہ نہیں ہے حجم کے اعتبار سے، اور سورج کچھ بھی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، اور وہ سیارے بھی کچھ نہیں ہیں، ان سے بھی بڑے بڑے اس کائنات میں ایسے ایسے سیارے موجود ہیں، خدا کی عظمت اور قدرت کہ جس کی ہم نافرمانیوں میں صبح و شام مشغول رہتے ہیں۔
سبحان اللہ،
سبحان اللہ، محمد و آل محمد اکبر،
صلی اللہ علیہ
وسلم،
یا
اللہ، صلی اللہ علیہ
وسلم، سبحان اللہ۔
یہ ہماری بے معرفتی ہے، وہ اتنا عظیم و قادر مطلق پروردگار جس کے ارادے سے ہم وجود رکھتے ہیں، اس کی نافرمانیاں اپنی بے معرفتی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ظلم تو نفسی، دعا کمیل میں مولا امیر المومنین نے کمیل کو جو دعا تعلیم فرمائی، یہ جملہ بھی تعلیم فرمائے، ظلم تو نفسی، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وہ تجرأت بجہلی، اور میں نے یہ جرأت جو کی، جسارت جو کی، یہ گناہ کے لیے، تیری نافرمانی کے لیے، اپنی جہالت کی وجہ سے کی، یہ میری جہالت تھی جس نے تیری نافرمانی کروائی، یہ تیری معصیت میرے علم کا نتیجہ نہیں، میری معرفت کا نتیجہ نہیں، یہ میری جہالت کا نتیجہ ہے۔ اگر مجھے اس پروردگار عالم کی معرفت ہو جائے تو پھر محض اطاعت کے کوئی اور میرا ارادہ نہ ہو کر لے، تو وہ پروردگار، اتنا عظیم پروردگار، وہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، تو پہچانے جانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ وہ پروردگار کائنات کو خلق کرے، کائنات کو خلق کرے۔ اس کا معنی یہ کہ پروردگار نے جو ایک اپنے کلام میں ارشاد فرمائے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہی ہے جس پہ اس نے انسان کو پیدا کیا، تو انسان کے پاس وہی فطرت ہے جو پروردگار کی ہے، اس نے دی ہے۔ اس کے معنی یہ کہ انسان کے اندر یہ خواہش بجا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں بھی پہچانا جاؤں، انسان کے اندر یہ خواہش، فطری خواہش ہے کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے لوگ پہچانیں، میں ایک گمنام زندگی نہ گزاروں بلکہ میرا نام ذکر ہو۔ تو اگر انسان کے اندر یہ فطری خواہش ہے کہ میں پہچانا جاؤں، تو پروردگار عالم نے اس کا راستہ بھی بتایا ہے، اے انسان، ہم نے تیرے اندر جو قابلیت اور صلاحیت اور قدرت رکھی ہے، توانائی رکھی ہے، جو تجھے ہم نے عطا کیا ہے سب کچھ، طریقہ یہ ہے کہ تو اس کا اظہار کر، کسی کو ذلیل کر کے عزت دار نہیں ہو سکتا، کسی سے قدرت چھین کے قادر نہیں ہو سکتا۔ قدرت مند ہونے کا، توجہ فرمائی آپ نے، اگر چاہتا ہے عزت دار ہو، قدرت مند ہو، تو اس کا راستہ یہ نہیں کہ کسی دوسرے کی قدرت کو چھینے، کسی کو ذلیل کرے، اس کا راستہ یہ ہے کہ تو اپنے اندر جو قابلیت رکھتا ہے، اس قابلیت کا اظہار کر، آؤٹ پٹ دے، میری تخلیق کو دیکھ، میں نے کوئی چیز منفی پیدا نہیں کی، ابس پیدا نہیں کی، کوئی میرا فعل بےہودہ نہیں ہے۔ اگر تیرے اندر یہ خواہش رکھی ہے میں نے فطرتاً، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تو بھی کوئی کام بےہودہ انجام نہ دے، ابس انجام نہ دے، تیرا ہر کام بھی با مقصد ہونا چاہیے۔ جس طرح میرے ان تمام افعال کا کوئی مقصد منفی نہیں ہے، تو بھی جو افعال انجام دے ان کا بھی کوئی مقصد بےہودہ ابس اور منفی نہیں ہونا چاہیے، مثبت ہونا چاہیے. اظہار اپنی ذات کی شناخت اگر کروانی ہے تو بد اخلاقی سے نہ کرواؤ، خوش خلقی سے کرواؤ، اخلاق حسنہ سے کرواؤ. اپنی شناخت اگر پہچان کروانی ہے تو غاصب کی حیثیت سے نہ کرواؤ، بلکہ حقوق کی رعایت کرنے والے اور دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والے کی حیثیت سے کرواؤ. اگر اپنی شناخت کروانا چاہتے ہو تو جاہلانہ افعال سے نہ کرواؤ، بلکہ اپنی شناخت علم و حکمت کے ساتھ کرواؤ، تدبر کے ساتھ کرواؤ، تحمل کے ساتھ کرواؤ. وہ جو تم ماہ مبارک رمضان میں فجر کے موقع پر دعا پڑھتے ہو، فجر سے پہلے وہ دعائیں جو تمہیں تعلیم کی ہیں میرے بندوں نے، ان میں ایک دعا کے اندر تم میرے 1000 نام لیتے ہو، بتاؤ ان 1000 میرے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک بھی منفی ہے؟ کوئی ایک بھی منفی؟ اگر تم بھی چاہو، اگر ارادہ کرو اے میرے بندو، تو تم بھی اگر چاہو تو اپنی شناخت مثبت ناموں سے کروا سکتے ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ چاہے وہ تمہارا خاندان ہو، چاہے وہ تمہارا محلہ ہو، چاہے وہ تمہاری قوم ہو، چاہے وہ تمہاری مملکت ہو، جہان بشریت ہو، اگر تم چاہو تو اپنی شناخت، اپنی پہچان مثبت انداز سے کروا سکتے ہو. میں یہی چاہتا ہوں، میں نے تمہیں اب زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ تم بھی اپنی شناخت اور پہچان مثبت انداز سے کرواؤ، پیداواری انسان بنو، تمہارا وجود دوسروں کے لیے مفید ہو. احادیث موجود ہیں، حضور فرماتے ہیں الناس من انفع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو، جس سے نفع پہنچے سب سے زیادہ دوسروں کو، فائدہ پہنچے. مثبت کردار سے فائدہ پہنچتا ہے، کسی کے منفی کردار سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ نقصان پہنچتا ہے. یہ مثبت کردار ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. 124,000 انبیاء میں جو بھی اللہ کی جانب سے یہ سب کے سب آئے اور آئمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام، کسی کی زندگی میں کوئی ایک فعل ایسا نہیں ملتا کہ جو کسی کو نقصان پہنچانے والا ہو. سراسر زندگی منفعت پہنچانے والی، یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ قدرت اپنے بندے سے اور کوئی تقاضا نہیں رکھتی. پروردگار چاہتا ہے کہ میری جانب آؤ. توجہ فرمائی آپ نے، ہر کام کے لیے ہمیں کہا گیا کہ نیت کرو، اور نیت کیا کرو ہر کام میں؟ تمہارا ہر کام کس لیے ہونا چاہیے؟ قربتاً قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. جو کسی روشن چیز سے قریب ہوتا ہے تو وہ روشن چیز اس پر اثر انداز ہوتی، اسے بھی روشن کر دیتی ہے، اور جتنا اس سے قریب جاتی ہے اتنا روشن ہو جاتی ہے. جتنا قریب جائے گی اتنا روشن ہو جائے گی. تو بس اس کے معنی یہ ہے کہ اگر واقعاً قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ پوری زندگی، اگر قربتاً اللہ امور کو، اعمال کو، افعال کو، افکار کو انجام دیتے رہے اور واقعاً قربتاً اللہ، تو قدم بقدم اس نور مطلق سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے نورانی ہوتے چلے جائیں گے.
اللہ
بدن اللہ، اس لیے کہ ہمارا باطن نورانی ہو جائے۔ کتنا سیاہ رنگ ہے، کتنا پکا سیاہ رنگ ہے، مگر کتنا نورانی ہے، کتنا پکا سیاہ رنگ ہے۔ میں بات نہیں کر رہا بلال حبشی کی، میں بات کر رہا ہوں 1443 میں، 1443 میں سرزمین نائجیریا پہ ایک ایسا انسان کہ جو سیاہ پوست ہے مگر اتنا نورانی ہے کہ دنیا بھر کے نورانی لوگ اس کی آزادی کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ خدایا زکے کو رہائی نہیں فرما، اور یہ دعا قبول ہو گئی اور پروردگار نے انہیں اور ان کی زوجہ کو آزادی نصیب کی۔ اسے کہتے ہیں قربتن اللہ، یہ ہے قربتن اللہ۔ اتنا مفید شخص مادی فائدہ پہنچایا ہو نہ پہنچایا ہو، لاکھوں کو محب اہل بیت بنا دیا، ولایت امیر المومنین کا مقر بنا دیا، عزادار مظلوم کربلا بنا دیا۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ ہے قربت اللہ۔ جب انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اس کی جلد کی سیاہی بھی اللہ اکبر نور دیتی ہے، اس سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے، اس کی حیات کے لیے، اس کی توفیقات کے لیے دست سے دعا بلند ہوتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نورانیت، یہ ہے تقرب الہی۔ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میرا عبد اس کا باطن میرے نور سے روشن ہو جائے۔ بجا بجا دعاؤں میں یہ جملے پڑھا کرتے ہیں جو معصومین نے ہمیں تعلیم فرمائے، کہ پروردگار ہمارے قلب کو تو اپنے نور سے منور فرما۔ اہل بیت کے نور سے ہم مانگتے ہیں، پیغمبر کے نور کے ذریعے مانگتے ہیں کہ خدا ہمارے قلب کو منور فرمائے۔ اس ذکر کے ذریعے جو ہم اس وقت بھی کر رہے ہیں مظلوم کربلا کے ان ایام کے اندر، ہم اس ذکر کے ذریعے بھی اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکی اور، اس کا راستہ یہ ہے کہ تخلیقی مزاج اپناؤ، خلاقیت پیدا کرو اپنے اندر۔ تخلیق کہا ہے، انشاء نہیں کا، انشاء نہیں کر سکتے، عدم سے وجود میں نہیں لا سکتے، تخلیق ہے۔ لہذا ہمارے لیے تخلیق کا راستہ کھلا ہوا ہے، افکار، اخلاق، کردار، اعمال، یہ سب کے سب ہمارے لیے تخلیقی ہونے چاہیے، اور سب کی جہت ایک ہونی چاہیے۔ اور وہ جہت وجہ تو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما۔ جب نماز سے پہلے ایک دعا جو تعلیم کی گئی ہے کہ پڑھے انسان، اس میں واضح انداز میں یہ کہا کہ میں اپنا چہرہ، اپنا رخ اس کی جانب کرتا ہوں کہ جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، میری زندگی کا رخ پروردگار کی جانب ہونا چاہیے، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری زندگی، میری موت، میری عبادات، سب کے سب، میری دوستی، میری محبت و بغض، سب کا سب اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، غیر اللہ کی خاطر نہیں۔ اس لیے کہ جہاں غیر اللہ کی خاطر ہوا وہیں پر شرک ہو جائے گا، وہیں پر شرک ہو جائے گا، صرف اور صرف اللہ کی خاطر۔ للہیت اسے کہتے ہیں، روح توحید کو سمجھنا ہوگا۔ آج جنگ ہے، نہ صرف آج، شروع سے چلی آ رہی ہے، آج دنیا بھر میں مربوط ہو چکی ہے۔ پہلے تو ہم اپنے علاقے میں متاثر ہوا کرتے تھے، اپنے علاقے سے متاثر ہوا کرتے تھے، اب تو ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہمارا دشمن جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہماری افکار کو متاثر کر رہا ہے، ہمارے اخلاق کو متاثر کر رہا ہے، ہماری عبادات کو متاثر کر رہا ہے، ہماری ثقافت کو متاثر کر رہا ہے، ہماری سیاست کو متاثر کر رہا ہے، ہماری تعلیمات کو متاثر کر رہا ہے، ہمارے معاشرت کو متاثر کر رہا ہے، ہر حوالے سے ہماری گھریلو زندگی کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہزاروں میل دور بیٹھ کر اب دشمن وہ نہیں جو محلے کے اندر ہے یا مملکت پہ حاکم ہے، اب دشمن دنیا کے اس کونے سے بیٹھ کر آج ہمیں ہماری اس دنیا کے اندر سات سمندر پار وہ اپنی مرضی کی ثقافت بنا رہا ہے، اپنی مرضی کا نظام بنا رہا ہے۔ پروردگار کیا چاہتا ہے اور ہم کس سمت چلے جا رہے ہیں؟ دور پڑیے بر محمد آل محمد۔ میں جس حدیث قدسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اس کے آخر میں پروردگار نے اس جہان کی خلقت کی بات کی۔ اس جہان کے بس چند جملے آخری یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے رب میں مساعد دوں گا، اور کل سے کوشش کریں گے کہ اور جلدی انشاءاللہ اپنے ٹائم پر ہو، تاکہ مجھے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو میں آج یہ چاہوں گا کہ موضوع کے حوالے سے ایک مقدماتی گفتگو آج آپ کی خدمت میں، کل ایام عزا کے حوالے سے تھی، آج موضوع کے حوالے سے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو جو خلق کیا تو اس میں پروردگار عالم نے کچھ کو جمادات بنایا، کچھ کو حیوانات نباتات بنایا، کچھ کو حیوانات بنایا، اور ایک برترین مخلوق کے جس کی خلقت پہ خود کو احسن الخالقین کے عنوان سے یاد کیا، اسے انسان قرار دیا، اسے انسان کے عنوان سے یاد کیا، جو جناب آدم سے سلسلہ شروع ہوا اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ان میں جو جمادات ہیں وہ جمادات ہیں، وہ متاثر ہونے والے ہیں، اثر پذیر ہیں، وہ حالات، موسم کے حالات اور دیگر جو اثرات ان پر وارد ہوتے ہیں انہیں اپنے اوپر جلد یا بدیر لے کر ان کی ساخت میں تبدیلی غیر ارادی طور پر پیدا ہوتی ہے، جیسے پہاڑوں کے، دریاؤں کے اور دیگر نباتات جتنے بھی ہیں اور جمادات جتنے بھی ہیں، ان سب موجودات کے اوپر ابھی کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نباتات ہیں، نباتات وہ موجود ہیں، وہ مخلوق ہیں کہ جن میں نمو پائی جاتی ہے، نشو نما کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کون سے حیوانات ہیں، حیوانات میں بھی نشو نما پائی جاتی ہے، اور پھر انسان ہے، اور انسان میں بھی یہ نشو نما پائی جاتی ہے۔ خب اس کے معنی یہ معلوم ہے کہ جمادات سے ہٹ کر یہ جتنی موجودات ہیں اس دنیا میں، ان میں نشو نما پائی جاتی ہے، یہ نمو کرتے ہیں، یعنی رشد کرتے ہیں، یعنی ان میں ارتقاء ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے وجود میں تغیر اور تبدل آتا ہے، تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ تو ایک تو وہ مخلوقات ہیں کہ جن میں کوئی تبدیلی اندر سے پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی نمو نہیں ہوتی، مگر ایک حصہ مخلوقات کا وہ ہے کہ جن کے اندر سے حرکت ہے، اور اس حرکت کے اندر اس کے نتیجے میں نمو ہے، رشد ہے، اس تغیر و تبدل کے نتیجے میں ایک حالت سے دوسری حالت میں وہ اشیاء منتقل ہوتی ہیں۔ خوب کسی تفصیل میں گئے بغیر آج بات اس نتیجے پر پہنچی کہ پروردگار عالم نے اپنے وجود کا اظہار کیا اور چاہا کہ وہ پہچانا جائے، تو حضور کے نور کو خلق کیا، اور دوسری عبارت یہ کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا. اس کائنات میں وہ موجودات کہ جنہیں ہم جمادات کہتے ہیں, جن میں کوئی نمو نہیں ہے, کوئی پرورش نہیں ہے, اور ایک وہ موجودات کہ جن میں نمو اور پرورش ہے, ارتقاء ہے, جن میں سر فہرست انسان ہے. اور ان تینوں میں فرق ہے, نباتات میں, حیوانات میں, جمادات میں فرق ہے, ان کے نمو میں فرق ہے. کیا فرق ہے اس کی تفصیل میں آج گنجائش نہیں کی جا سکوں, مگر بہرحال اتنا ضرور ہے کہ اس انسان کو پروردگار عالم نے تمام مخلوقات میں افضل ترین, اشرف ترین مخلوق قرار دیا, اسے اشرف المخلوقات قرار دیا. لہذا اس کی ارتقاء, اس کی نمو جو ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے. اس کے مکرم ہونے کا, اس کے باشرف ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرکت بھی جس سمت میں ہو وہ سمت بھی اشرف السمت ہونی چاہیے, وہ جہت بھی کوئی معمولی جہت نہیں ہونی چاہیے. اس انسان کو جس جانب بڑھنا ہے, اس جانب جس جانب اس کا سفر ہے, وہ کمال کا راستہ ہونا چاہیے. الغرض تاریخ گواہ ہے کہ اسی کمال کی دعوت دینے کے لیے انبیاء تشریف لائے, سردار انبیاء نے زحمتیں اٹھائیں, یہاں تک کہ آپ کے اہل بیت نے بھی اسی راہ میں زحمتیں اٹھائیں کہ اس انسان کو اس کے سفر کمال پر گامزن کیا جائے. مگر افسوس کہ انبیاء کی دعوتوں کو قبول نہیں کیا گیا, انبیاء سے دشمنی کی گئی, انہیں شہید کیا گیا. بنی اسرائیل نے تو ایک دن میں 70 انبیاء کو بھی قتل کیا, اور قتل کرنے کے بعد اپنا لباس بدل کے, ہاتھ منہ دھو کر, اپنے روٹین کے روزانہ کے معمولات پر اس طرح جا کر مصروف ہو گئے جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. اس قدر سنگ دل, آج بھی آپ یہ سنگ دلی دیکھتے ہیں. آج بھی ان بنی اسرائیل کی باقیات دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں, سفاکیت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں, جہاں کوئی بچہ, بوڑھا, بزرگ, مرد و زن کا فرق نہیں ہے. یہی سفاکیت ہے جو چلی آ رہی ہے, ان کو وراثت میں ملی ہے. اللہ اکبر, قربان جائیں. افسوس وہاں ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل تو نہیں تھے نبی کے نواسے کے مقابلے میں, بنی اسرائیل تو نہیں تھے نبی کے نواسے کے مقابلے میں. نبی کے نواسے نے جو مدینہ چھوڑا تو یہ بنی اسرائیل کا تو کوئی دباؤ نہیں تھا. افسوس کہ کلمہ گو آل پیغمبر کے لیے سد راہ بن گئے, کلمہ گو آل پیغمبر کے لیے کینہ و عداوت کا منبع بن گئے. اتنا تو شاید یہود و نصارہ نے کینہ نہیں رکھا ہوگا جتنا کلمہ گو نے آل پیغمبر سے کینے کا اظہار کیا. افسوس مدینہ چھوڑ دیا, اس کے بعد مکہ تشریف لے آئے, یہاں تک کہ خانہ خدا میں امن کی جگہ, مگر وہاں پر نبی کا نواسا غیر محفوظ ہے. یہ منصوبہ بنا لیا گیا کہ دوران طواف نبی کے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا, احرام کی حالت میں قتل کر دیا جائے گا, خانہ خدا کی حرمت کو پامال کیا جائے گا. حسین خانہ خدا کی حرمت کو بھی بچانا چاہتے ہیں, اور حسین نہیں چاہتے کہ ان کا خون اسی طرح رائگاں چلا جائے اور اسلام خطرے میں پڑا رہ جائے. لہذا آپ کی بصیرت ہے, آپ کی بالغ نظری ہے, آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ نے 8 ذی الحج جب سب آ رہے تھے, آپ نے مکے کو ترک کر دیا, روانہ ہو گئے. اللہ اکبر, لوگ تعجب کر رہے تھے. کسی نے کہا تھا کہ حسین کو جانے کی کیا ضرورت تھی جب سب مکہ آ رہے تھے, حسین چھوڑ کر کیوں گئے؟ کسی اہل سنت بزرگ عالم دین بڑا مناسب جواب دیا, اس نے کہا کہ یہ مت کہو کہ حسین کیوں گئے جب سب آ رہے تھے, یہ کہو کہ جب حسین جا رہے تھے تو سب
اب تو نے حکایت نبی کے نواسے کے ساتھ انہیں بھی حسین کے پیچھے جانا چاہیے تھا, حسین کی اتباع کرنی چاہیے تھی. اللہ اکبر, حسین آج ذل حج کو نکلے. ایک منزل ایسی بھی آئی کوفے کے قریب کہ جب کوفے سے آتے ہوئے دو سوار نظر آئے اور ان سے جب احوال پوچھے گئے تو انہوں نے کہا اے حسین ذرا ایک طرف آ جائیے پھر بتاتے ہیں. مولا نے فرمایا یہ میرے معتمد ہیں, انہی کے سامنے کو یہ سب اصحاب میرے ساتھی ہیں. سر جھکا کے کہنے لگے بس آقا اتنا کہہ سکتے ہیں ہم جب کوفے سے نکلے تھے ارے مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں کھلایا جا رہا تھا, ارے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں بھیجا جا رہا تھا. یہ خبر سننا تھی امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, اصحاب بھی گریا کرنے لگے. مسلم کی بچیوں کو بلوایا مولا نے شہزادی سے اور پھر شہزادی سے فرمایا وہ گوشت والے جو ہم نے رکھے تھے آپ مدینے سے روانگی کے وقت ذرا وہ بھی لے آئیے. وہ گوشت والے بھی بچیوں کے کان میں پہنائے. دس سے شفقت جو سر پہ پھیرا بڑی بیٹی کہنے لگی آپ آج تو اس طرح اثر دہاں کہتے ہیں کہ جس طرح یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں بیٹا بس یہی سمجھو ہم آج سے تمہارے بابا ہیں. دل چاہتا ہے کہوں بڑی خوش نصیب ہو اے مسلم کی یتیم بچی ہو, ارے جب تم یتیم ہوئی حسین جیسا دس سے شفقت رکھ رہا ہے تمہیں گوشوارے پہنائے جا رہے ہیں تسلیاں دی جا رہی ہیں اللہ اکبر تعزیت پیش کی جا رہی ہے ارے صبر کرو اے کچھ دیر بعد ارے اس کے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرنے نہیں ارے رخساروں پہ دبا کے مانگنے کے لیے آئیں گے ارے کوئی اسے تسلیاں دینے نہیں گھٹیاں دینے آئیں گے. تمہیں گوشت والے پہنائے اس کے گوشت والے روچے جائیں گے. اللہ اکبر قربان جائیں پھر بھی امام کا سفر رکا نہیں. امام آگے ہی بڑھے, میں دو جملوں کی زحمت دوں گا آج دو محرم کی تاریخ ہے. چلتے چلتے حسین ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آپ کی سواری آگے نہیں بڑھتی. مولا کی سواری جب آگے نہیں بڑھی آپ نے فرمایا اے رحمان کیا ہو گیا اتنی جلدی ساتھ چھوڑتا ہے. مگر کچھ بھی کہہ دیا یہ آگے نہیں بڑھتا. فرمایا عباس ذرا معلوم تو کرو اس سر زمین کا نام کیا ہے. اللہ اکبر, جناب عباس نے جب سوال کیا معلومات کی پتا چلا کسی نے کہا سرزمین نینوا ہے, کسی نے کہا اسے مولا شط الفرات بھی کہتے ہیں اور کسی نے کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. بس جیسے ہی آپ نے یہ نام سنا فرمایا ہذا ارض کربلا, ہذا ارض کربلا. اللہ اکبر, ہذا ارض کربلا. اللہ اکبر, یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے. عباس یہی پر ٹھہرنا ہے, عباس یہی پہ خیمے لگیں گے, عباس یہی پہ سامان اتار دو, یہی ہماری منزل گاہ ہے, عباس یہی ہمارا مقتل ہے, عباس یہی پر ہمارے بچے سے بھر دیے جائیں گے. عباس, اللہ اکبر. مولا نے ایک مرتبہ آگے کا سارا نقشہ بیان کر دیا. اس کے بعد یہ سرزمین پر آپ ٹھہر گئے. پھر ایک عمل آپ نے عجب انجام دیا, آپ نے ایک مرتبہ کہا ذرا یہ معلوم تو کرو یہ زمین کس کی ہے. پتا چلا قبیلہ بنی اسد کی سرزمین ہے. کہا بلا کے لاؤ بنی اسد کے لوگوں کو. بنی اسد کے لوگوں نے سنا کہ نبی کا نواسہ آیا ہے. ارے سب چلے آئے. ایک مرتبہ مولا نے کہا میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. سب نے کہا مولا یہ زمین ہم آپ کو ہدیہ کیے دیتے. کہا نہیں, مجھے یہ زمین تم سے خریدنی ہے. امام مستقبل کو دیکھ رہے تھے, آپ سمجھ رہے تھے اللہ اکبر. آپ نے کہا نہیں مجھے خریدنی ہے. زمین خریدی, کہتے جناب علی اکبر کے نام پر زمین خریدی گئی. اور زمین خریدنے کے بعد اب آپ نے رخ کیا ایک مرتبہ بنی اسد کے مردوں کی جانب اور کہا کہ اے بنی اسد کے مردوں ابھی کچھ وقت کے بعد یہاں پہ ایک لشکر آئے. جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر قتال ہوگا. ارے ہمارے لاشیں یہاں پر پڑے رہ جائیں گے, سب اپنے لاشیں اٹھا کر لے جائیں گے, سب اپنے لاشوں کو دفنا دیں گے, ہمارے لاشیں بے گورو دفن چھوڑ دیے جائیں گے. اے بنی اسد کے مردو, دیکھو جب وہ لشکر چلا جائے تو تم آ کر ہمارے بے گورو دفن لاشوں کو دفنا دینا. عجب حال ہے, عجب مظلومیت ہے. ایک مرتبہ رخ کیا بنی اسد کی خواتین کی جانب اور کہا اے بنی اسد کی عورتوں, دیکھو اگر کسی وجہ سے خوف میں مبتلا ہو کر تمہارے مرد یہ جرات نہ کر سکے تو ارے تم چلی آنا ہمارے بیٹوں کو دفن لاشوں کو دفنا دینا. محمد آل محمد کا ہماری قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری دعاؤں کو مقبول فرما, عطادارانِ مظلوم کربلا کی حفاظت فرما, دنیا میں جہاں جہاں بداری منوری ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ظالم و ستمگروں کو نیست و نابود فرما, یزیدیت کے جو بھی پرچار کرنے والے انہیں بھی ذلیل و خوار فرما. حسینیت ہمیشہ زندہ باد رہی ہے, آج بھی زندہ باد ہے, ہمیشہ زندہ باد رہے گی. بارلا حسینیت کو فروغ دینے والوں کی حفاظت فرما. محمد آل محمد کے ہمیں نظام حسینی کو, مقصد قیام حسینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں اپنی زندگی کے تمام افعال و اعمال کو قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. مولا تیرا تقرب چاہتے ہیں, تیری محبوب ہستیوں کا تقرب چاہتے ہیں, ان کے ذریعے تو اس سے قریب ہونا چاہتے ہیں. ہمیں تو اپنی محبوب ہستیوں کی معرفت عطا فرما, ہمیں امام وقت کی معرفت عطا فرما, قلب امام زمانہ کم سے راضی و خوشنود فرما, ہم سب کی آخرت ختم خیر فرما.